الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في موضع آخر لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم معزز علماء کرام بزرگوں اور دوستوں پردہ نشین خواتین اسلام نکاح کے موقع پر ایک تقریب کے موقع پر ہمارا جمع ہے اور ایک لخت جگر ذاکرہ نام کی بچی کسی کی زوجیت میں آ کر یہاں سے روانہ ہونے والی ہے. اس لیے میری گفتگو کا زیادہ تر حصہ عورتوں سے متعلق ہوگا. خواتین اور عورتوں سے گزارش ہے کہ وہ خاموشی کا ماحول بنائیں، خاموشی کے ساتھ بیٹھیں. جن کے گود میں پھول جیسا بچہ ہے وہ پیچھے جا کر بیٹھیں تاکہ بچوں کی وجہ سے دوسروں کو خلل نہ ہو. اللہ رب العزت نے یہ کائنات انسان کے لیے بنائی. اگر اس کائنات میں عورت نہ ہوتی تو کائنات میں حسن و جمال نہ ہوتا. اس دنیا میں اگر عورت نہ ہوتی تو چین و سکون نہ ہوتا. اس دنیا میں عورت نہ ہوتی تو عفت اور پاک دامنی کا حاصل کرنا مشکل ہوتا. گویا عورت کو اللہ نے یہ مقام دیا کہ اسی عورت کی وجہ سے دنیا میں حسن و جمال آیا. انسانوں کے لیے، مردوں کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا اور اسی عورت کو اللہ تعالی نے بہت سے کمالات اور خوبیوں سے نوازا. خواتین ذرا اپنی باتوں کو غور سے سنیں کہ اللہ تعالی نے خواتین کے مقام کو کتنا بلند کیا کہ مردوں سے کہا کہ مردوں کا کام گھر سے باہر، مردوں کی ذمہ داری گھر سے باہر اور عورتوں کا کام گھر کے اندر. مردوں سے کہا کہ تم مٹی پہ محنت کرو، مردوں سے کہا تم پتھر پہ محنت کرو، مردوں سے کہا تم لوہے پر محنت کرو، سامان بناؤ، مشینیں بناؤ، کھیت سے پیداوار تیار کرو. گویا مردوں کی ذمہ داری گھر سے باہر اور ان کا کام ان کی محنت زمین پر, ان کی محنت مشینوں پر, ان کی محنت لوہے اور پتھر پر, ان کی محنت پودے اور درختوں پر, یہ کام ان مرد کا. مگر عورت کا کام اللہ نے یہ نہیں کہ تجھے کھیت میں کام کرنا ہے, تیری ذمہ داری مشین بنانا نہیں, بلکہ عورت کی ذمہ داری اللہ نے دی کہ تجھے انسان پر محنت کرنا ہے. وہ عورت کا کام اور عورت کی ذمہ داری کس قدر بلند کہ اللہ نے ان کو انسان پر محنت کرنے کا مزاج دیا, انسان کو انسان بنانے کی صلاحیت عطا فرمائی, انسان کو بااخلاق بنانے کی صلاحیت اللہ نے عورتوں کو عطا فرمائی. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جتنے بڑے سے بڑے انسان بنے, چاہے سائنس کے اعتبار سے ہو, ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہو, علم حدیث اور علم تفسیر کے اعتبار سے ہو, فقہ و مسائل کے اعتبار سے ہو, تصوف اور سلوک کے اعتبار سے ہو, جتنے بڑے بڑے انسان دنیا میں گزرے ہیں, چاہے دینی اور اسلامی اعتبار سے یا وہ انسان دنیاوی اعتبار سے بڑا بنا, ہر انسان کے بڑے بننے میں, ہر انسان کی بلندی میں عورت کی محنت, عورت کی یکجا پیشانی اور عورت کی تربیت کا سب سے بڑا دخل ہے. کوئی بڑا انسان عورت کی محنت کے بغیر بڑا نہیں بن سکا, کوئی نامور انسان دنیا میں نامور اس وقت تک نہیں بنا جب تک کہ اس کی تربیت میں عورت کی محنت, اس کی فکر اور اس کی خدمت شامل نہیں ہے. یہ کتنا بڑا مقام اللہ نے عورتوں کو عطا فرمایا ہے. اسی بنا پر عورتوں کو اللہ تعالی نے بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بڑے بڑے ثواب کا مرتبہ عطا فرمایا. ایک عورت اگر اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس کا دودھ پلانا بھی اللہ نے صدقہ بنا دیا ہے. مرد اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے, کمائی کر کے, پیسے لا کر اگر وہ صدقہ کرتا ہے تو مرد کو پیسہ خرچ کرنے پر صدقے کا ثواب ملتا ہے. عورت گھر میں بیٹھی بیٹھی اپنے بچے کو گود میں لے کر پیار کرتی ہے, وہ پیار کرنا بھی اس کے لیے صدقہ بنتا ہے. اپنے بچے کو وہ دودھ پلاتی ہے, دودھ پلانا بھی اس کے لیے صدقہ بنتا ہے. اسے روٹی کا ٹکڑا دیتے ہوئے, ایک چاکلیٹ دیتے ہوئے اگر اسے بسم اللہ سکھاتی ہے, اس پر بھی اسے صدقے کا ثواب ملتا ہے. کچھ کھلا کر الحمدللہ کہنے کا مزاج بناتی ہے, اس پر بھی اسے صدقے کا ثواب ملتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پروردگار نے اگر عورتوں کی ذمہ داری گھر سے باہر کے بجائے عورتوں کی ذمہ داری ماتوں پر خدمت کرنے کے بجائے انسان اور انسانیت کے حوالے کی ہے, تو اس کے ایک ایک عمل کو اللہ نے نیکی کا, اجر و ثواب کا اور صدقے کا ذریعہ بنایا ہے. لہذا کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ پروردگار میرا دامن نیکیوں سے خالی رہ گیا, اے اللہ ہماری جھولی نیکیوں اور ثواب سے خالی رہ گئی, کیونکہ مردوں کی طرح ہمیں باہر نکل کر بہت سے نیک کام کرنے کا موقع نہیں ملا. یہ کوئی عورت شکوہ نہیں کر سکتی, مایوس نہیں ہو سکتی کہ میرے مولا مردوں کو بہت سے موقع ملے ہیں, وہ اللہ کے راستے میں نکل کر بھی انہوں نے نیکیاں حاصل کی ہیں, انہوں نے بہت سے دینی کام کیے ہیں, سماجی کام کیے ہیں, بہت سے لوگوں کی مدد کی ہے, بڑے بڑے کام انہوں نے باہر کیے ہیں, ہمیں وہ موقع نہیں ملا, اس لیے ہمارا دامن خالی رہ گیا, میری آنچل خالی رہ گئے اور میری زندگی ثواب کو جمع کرنے سے خالی رہ گئی. نہیں, عورتوں کو اللہ نے فرمایا مرد اگر
میدان جہاد میں ثواب حاصل کر سکتا ہے، مرد اگر مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے، مرد اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتا ہے، مرد اگر دین کا کام کرتا ہے، مرد اگر دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے، ان راہوں سے اگر وہ نیکیوں کو اور ثواب کو حاصل کرتا ہے، تو خواتین اسلام تجھے گھر میں رہتے ہوئے ہر ہر پل، ہر ہر لمحہ، ہر ہر قدم پر ہم نے نیکیوں کے حاصل کرنے کا راستہ اور ذریعہ تجھے دیا ہوا ہے. اگر تو اپنے باپ کی خدمت کے جذبے سے روٹی پکاتی ہے تو تیرا روٹی پکانا بھی ثواب ہے. اگر اپنے شوہر کو خوش کرنے کی نیت سے پانی کا ایک گلاس بڑھاتی ہے تو پانی کا ایک گلاس بڑھانا بھی تیرے لیے ثواب ہے. اگر اپنے بچے کو کوئی کروڑ سکھاتی ہے، اگر اپنے بچے کو ٹوپی پہناتی ہے کہ میرا بچہ مسجد جائے گا، تو ٹوپی پہنانا بھی تیرے لیے باعث ثواب ہے. گھر کا کون سا ایسا کام ہے جو عورت کرتی ہے اور پروردگار کی طرف سے اسے ثواب نہ ملتا ہو؟ اس سے بڑھ کر عورتوں کی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے ہر ہر قدم کو، اس کے ہر ہر لمحے کو اور ہر ہر پل کو نیکی اور ثواب بنانے کا ذریعہ اللہ نے بنا دیا ہے. ایسے موقع پر عورت کا ایک کام یہ تھا کہ وہ ناشکری کے بجائے ہر لمحہ اپنے اللہ کا شکر ادا کرتی. اے پروردگار، آپ نے ہمیں ایسا گھر نصیب فرمایا، آپ نے ہمیں ایسا گھر نصیب فرمایا جس گھر میں ہمیں سکون کی روٹی ملتی ہے، جس گھر میں ہمیں عزت ملتی ہے، جس گھر میں ہمیں عافیت ملتی ہے، جس گھر میں ہمیں اچھے افراد ملتے ہیں. اس پر عورت کو شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن معاملہ اس کے برعکس ہوا. سب سے زیادہ کمی اور سب سے زیادہ کوتاہی ہماری ماؤں اور بہنوں میں جو بات پائی جاتی ہے وہ یہ کہ ان کی زبان پر شکر کا جملہ نہیں آتا. خاص کر جو اس کے جیون کا ساتھی ہے، جو اس کی زندگی کا ساتھی ہے، جو اس کے غم اور خوشی کا شریک ہے، اس کا شوہر ہے، اس کے لیے اپنی زبان سے شکر کا کلمہ نہیں نکلتا، اس کے لیے شکر کا کلمہ نہیں نکلتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اللہ نے جب مجھے جنت اور جہنم کی سیر کرائی تو میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا، عورتوں کو زیادہ دیکھا. اس زمانے کی عورتیں فکر مند تھیں، انہوں نے سوال کیا کہ پیارے آقا، عورتوں کو جہنم میں آپ نے زیادہ کیوں کر دیکھا، کیا وجہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکفرن العشیر، اے عورتیں تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو. ناشکری یہ معمولی گناہ نہیں ہے. یاد رکھیں میری خواتین بہنیں، جس طرح ایک روٹی پکا کر کھلانا ثواب، بچے کو دودھ پلانا ثواب، بچے کو کوئی بات بتانا ثواب، شوہر کو پانی کا گلاس دینا ثواب، اللہ نے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ثواب اور جنت پانے کا ذریعہ بنایا ہے. وہی سمجھنا چاہیے کہ ناشکری کی بول اور ناشکری کی باتیں یہ اللہ کے ہاں گناہ صغیرہ نہیں ہے بلکہ گناہ کبیرہ ہے. مگر آج کی خواتین اپنے شوہر کی ناشکری کو، اپنے شوہر کے بارے میں کچھ غلط بات بولنے کو، دوسری عورتوں کے درمیان شوہر کی ناشکری کرنے کو فخر سمجھتی ہے، اپنی بڑائی کا ذریعہ سمجھتی ہے. یاد رکھیں، جس گھر میں ناشکری ہوگی، جس گھر میں ناشکری ہوگی، جس عورت میں اپنے شوہر اور اپنے باپ اور اپنے بھائی کے لیے ناشکری کے بول ہوں گے، اس گھر میں چین و سکون نہیں ہو سکتا. آج اگر مائیں بہنیں چاہتی ہیں کہ میرے گھر میں رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، سکون کا ماحول ہو، عافیت کا ماحول ہو، ہمارا شوہر ہمارے اوپر فدا ہو، ہماری ہر تمنا اور ہماری ہر آرزو کو پورا کرتا ہو، تو پہلے عورت کو شکر کا حال سنانا پڑے گا، شکر کے جملے کہنے پڑیں گے، ان کی ہر بات کو دل سے خوش آمدید کہنا پڑے گا. جب آپ کی طرف سے شکر کے کلمات ہوں گے, آپ کی طرف سے شکر کی باتیں ہوں گی, تو شوہر کی طرف سے مہربانی میں اضافہ ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی. اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں رہا کرتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پرانے وطن میں تھے. کبھی کبھی حضرت ابراہیم یہاں تشریف لاتے, ایک دفعہ تشریف لائے, حضرت اسماعیل موجود نہیں تھے. تو اپنی بہو سے حضرت ابراہیم نے سوال کیا, بیٹی کیا حال ہے, کیسا چل رہا ہے؟ تو حضرت اسماعیل کی اہلیہ نے فقر و فاقہ, تنگ دستی, تنگ حالی کا شکوہ کیا. میرے ابو میں کیا بتاؤں, یا تو فقر ہی فقر ہے, ایک وقت کھانا مل گیا تو دوسرے وقت کا ٹھکانا نہیں. یہ ناشکری کے چند بول انہوں نے بولے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات پسند نہیں آئی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب میرے بیٹے اسماعیل آئیں تو ان سے کہہ دینا کہ گھر کا دروازہ بدل دو. یوں زمانے کی ایک خاص بات تھی, اشارہ تھا کہ تم ایسی بیوی کو اپنے گھر میں نہ رکھو جس بیوی کی ناشکری پر آنے والی رحمتیں رک جاتی ہوں, جس بیوی کے ناشکری پر آنے والی برکتیں لٹ جاتی ہوں, جس بیوی کی ناشکری پر گھر سے چین و سکون چھن جاتا ہو. ایسی بیوی کو گھر میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بیوی تو آتی اس لیے ہے, بیٹی تو اس لیے بہو بن کر جاتی ہے کہ اس گھر میں سکون ہو, وہ گھر جنت کا نمونہ بنے. وہ گھر جنت کا نمونہ کیسے بن سکتا ہے جس گھر میں ناشکری ہی ناشکری ہو, جس گھر میں شوہر کو کچھ بولا ہی جاتا ہو, اپنے باپ کی شکوے کیے جاتے ہوں کہ میرا باپ کیسا تھا, کیا میں بھاری بن رہی تھی, کیا میں اپنے باپ کے لیے بوجھ بنی ہوئی تھی کہ میرے باپ نے جلدی کر کے مجھے اس گھر میں شادی کر دیا. یہ بیٹیاں اپنے باپ کی شکایت, اپنے ماں کا شکوہ, اپنے شوہر کی شکایت اور ناشکری کی وجہ سے اپنے سکون میں آگ لگاتی ہیں, اپنے چین سکون میں وہ آگ کے انگارے ڈالتی ہیں. لہذا تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو بیٹی اپنے باپ کا شکوہ کرتی ہو, جو بیوی اپنے شوہر کا شکوہ کرتی ہو, جو انسان اپنے بڑے کا شکوہ کرتا ہے, وہ چین اور سکون سے محروم ہو جاتا ہے. حضرت اسماعیل تشریف لائے, اپنی بیوی سے پوچھا کیا حال ہے, بتایا. حضرت ابراہیم ابو تشریف لائے تھے اور انہوں نے یہ حالات پوچھے اور مجھے کہا کہ ایک پیغام ہے. پیغام یہ ہے, انہوں نے فرمایا کہ گھر کے دروازے کو بدل دینا. اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے اور پھر اس کے بعد انہوں نے ان کو چھٹا کر دیا, جدا کر دیا. یہاں خاص بات عارفین نے لکھی ہے کہ در حقیقت نبی اکرم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معلوم تھا کہ اللہ میری ہی نسل سے آخری پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمائیں گے اور میرے ہی سلسلے نسل سے آخری نبی دنیا میں ظاہر ہوں گے. میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ آخری نبی کا سلسلے نسل میرے گھر تک پہنچے, میرے اس گھر میں کوئی ایسی عورت ہو جس کی زبان سے کبھی بھی ناشکری کا جملہ نکلتا ہو. لہذا مجھے یہ گوارا نہیں, حضرت ابراہیم کا کہنا تھا, مجھے یہ گوارا نہیں کہ میرے گھر میں ایک ایسی عورت ہو جس سے بچہ پیدا ہو اور اسی کے سلسلے نسب سے آخری نبی پیدا ہو. تو کہنے کو کہا جائے گا کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے نسب میں اخیر میں ایک ایسی عورت ہے جو ناشکری تھی, جس نے اپنے شوہر کا گلا کیا تھا اور اپنے شوہر کا شکوہ کیا تھا. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے خاندان اور آپ کے سلسلے نسب کو ناشکری سے بچانے کے لیے فرمایا تھا کہ ان کو بدل دو ورنہ میرے نسب میں داغ پڑ جائے گا. آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا بڑا نبی خواتین ذرا دل کے کانوں سے سنیں, کتنا بڑا نبی جس نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ہر طرح سے قربان کیا ہے, کتنا بڑا نبی جو اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنا گوارا کر رہا ہے, کتنا بڑا نبی جو اللہ کے کہنے پر اپنی بیوی اور اپنے چھوٹے سے بچے کو ویران جگہ پر چھوڑنے پر راضی ہو رہا ہے, کتنا بڑا نبی جو وہاں آگ میں جانے پر تیار ہے, ہر قسم کے مشکلات, ہر قسم کی پریشانیاں, ہر قسم کی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے, اور سخی اتنا ہے کہ بغیر مہمان کی وہ کھانا نہیں کھاتا, مگر اس کے باوجود ایک ناشکری, ایک شکر نہ کرنے والی اور ناشکری کے بول بولنے والی عورت کو گوارا نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کے گھروں میں, نبیوں کے خاندان میں اور نبیوں کے نسب میں ناشکری کو پسند نہیں کیا جاتا, گوارا نہیں کیا جاتا. میرے خاندان میں, میرے نظر میں ایسی عورت نہیں چل سکتی جو اپنے شوہر کا شکوا کرتی ہو. اسی بنا پر بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ عورتوں میں 6 عیب بڑے خطرناک ہوتے ہیں, اور یہ میں صرف لڑکیوں کو نہیں سنا رہا ہوں, لڑکیوں کی ماؤں کو سنا رہا ہوں, بچیوں کو نہیں سناتا, بچیوں کے ماں کو سنا رہا ہوں. 6 عیب عورتوں میں بڑے خطرناک ہوتے ہیں. نمبر 1 انانا, نمبر 1 انانا, نمبر 2 منانا, نمبر 3 حنانا, نمبر 4 حتاتا, نمبر 5 براتا, اور نمبر 6 شداتا. یہ 6 قسم کی عورتیں یا 6 قسم کی یہ وہ عیب اور بیماریاں ہیں جن بیماریوں کی بنا پر گھر تباہ ہوتا ہے, جس عیب کی بنا پر گھر جنت کے بجائے جہنم کا نمونہ بنتا ہے, جس عیب کی بنا پر صرف عورت اور بیٹی اور بیوی کا گھر خراب نہیں ہوتا بلکہ اس کے ماں باپ کا چین و سکون بھی چھین جاتا ہے. سب سے پہلا عیب انانا, وہ بچی, وہ عورت جو بات بات پہ روٹھ جاتی ہو, بات بات پہ منہ پھلا لیتی ہو, باتیں بند کر دیتی ہو اور بلا وجہ سے رونا چلانا شروع کرتی ہو. یہ بہت بڑا عیب ہے عورتوں کا کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے من میں رکھتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں رکھتی ہیں, اور نتیجہ یہ بنتا ہے کہ پھر اس کے اوپر وہ بدگمان ہوتی ہیں اور روٹھ جاتی ہیں, منہ پھلاتی ہیں. بیچارہ شوہر باہر سے تھکا مادہ آیا, اسے تو گھر میں خوشیاں ملنی چاہیے, مسکراہٹ ملنی چاہیے, مگر جب وہ گھر میں آتا ہے, بچے گھر میں موجود ہیں, اور وہ آتے ہی جب دیکھتا ہے کہ منہ کھلا ہوا ہے, چہرہ اس کا بدلا ہوا ہے, میں ادھر بلاتا ہوں تو ادھر جاتی ہے. یاد رکھیے عورتوں کا یہ مرض ایسا ہے کہ ہر زمانے میں ہر قوم کے لوگوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ جس لڑکی میں یہ عیب ہوگا کہ بات بات پہ وہ بات بند کرتی ہو اور روٹھ جاتی ہو, چہرے شوہر سے پھیر لیتی ہو, اس گھر میں سکون نہیں ہو سکتا. تو پہلی عورت یا پہلا عیب انانا, بات بات میں روٹھنا, بے رخ ہو جانا اور بات بات میں رونے لگنا. منانا, منانا یہ ہے کہ الٹے شوہر پر احسان جتلائے, شوہر پہ احسان جتائے. ٹھیک ہے, آپ دونوں زندگی کے ساتھی ہیں, بہت سے خیر کے کام شوہر نے کیے, آپ کی ذات سے بھی شوہر کو فائدہ پہنچا ہوگا, مگر احسان جتلانا, بات بات پہ احسان جتانا, اس سے بھی گھر کا مزاج خراب ہوتا ہے. ایک عورت اگر یہ چاہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے دل میں بیٹھوں, ایک ماں اگر یہ چاہتی ہے کہ میری بیٹی اپنے گھر جا کر اپنے شوہر کے دل میں بسیرا بنائے, اس کا دل میری بیٹی کے لیے محبت کا گہوارہ بنے, تو پھر اسے اپنی بیٹی کو سمجھانا ہوگا اور اس کے اندر سے وہ عیب کہ جس عیب کی بنا پر گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے, اس عیب سے اسے نجات دلانا پڑے گا, تب جا کر ماں کو خوشی حاصل ہوگی. تو پہلا عیب انانا, اور دوسرا عیب منانا, اور تیسرا عیب خنانا. حنانہ کے معنی ہیں اگر پہلے سے اس کی شادی ہو چکی ہے تو دوسری شادی ہونے کے بعد بھی پہلے ہی شوہر کو یاد کرتی ہے، اسی کے خاندان کو یاد کرتی ہے، یا دوسری صورت یہ ہے کہ آ گئی اپنے شوہر کے گھر پر مگر جب دیکھو تو اپنے میکے ہی کی باتیں، جب دیکھو وہی جانے کی باتیں، جب دیکھو انہیں سے محبت کی باتیں، شوہر کے گھر والے شوہر کے رشتے دار کبھی ان کا نام بھی زبان پہ نہیں، کبھی ان کی تعریف بھی زبان پہ نہیں، کبھی ان کی تعریف سننا بھی زبان پہ زبان نہیں۔ تو اگر عورتیں اپنے شوہر کے خاندان والے اور شوہر کے خاندان کی عورتوں کی تعریف نہیں سن سکتی، ان کا نام نہیں لے سکتی، تو وہ پھر اپنے شوہر کے دل میں اپنے میکے کے خاندان، اپنے میکے اور وہاں کے خاندان کی محبت کیسے ڈال سکتی ہے؟ لہذا حنانہ ہونا ایک بہت بڑا عیب ہے کہ شوہر کے دل سے وہ اپنے خاندان کی محبت کو کھرچنا ہے۔ تو انانا، منانا اور حنانا، حتاتا کے معنی آتے ہیں کہ وہ عورت جو ہمیشہ شوہر سے چیزوں کا مطالبہ کرتی ہو۔ حتاتا کہیں گے اس عورت کو جو کہیں اور گئی، کسی اور کے گھر پہ گئی، وہاں اس نے کچھ ساز و سامان دیکھا، چیزیں دیکھی، اور چیزوں کے دیکھنے کے بعد پھر اپنے گھر آئی اور اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، ارے میں تو فلاں کے گھر گئی تھی، وہاں تو یہ بھی ملا، یہ بھی دیکھنے کو ملا۔ تو کہتا ہے بھائی میرے پاس تو نہیں ہے، تو کہتی ہے تو تو فقیر ہے، تو تو ایسا ہے ویسا ہے۔ یہ حتاتا ہونا، یہ عورتوں کے حرص کی وجہ سے بیچارہ شوہر پریشان ہوتا ہے اب گھر کی لڑائی ختم کرنے کے لیے، یا بیچارے عورت کی ٹانٹ اور اس کی تنقید سے بچنے کے لیے قرضے لیتا ہے، اور قرضے لے کر کے وہ سامان لا کے بساتا ہے۔ ابھی وہ قرضہ پورا نہیں ہوتا کہ بھی دوسری فرمائش، چلو اس کی دوسری فرمائش ہی پوری کی، قرضہ لے کر ادھر ادھر سے پیسے لا کر، اب اس کے قرضے کا بوجھ، اب بیچارہ ہر وقت فکر میں ہے قرضے ادا کرنا ہے کہاں سے لائیں، اب اس کے ذہن پہ تھوڑا سا ٹینشن رہتا ہے۔ تو ابھی اپنے ماں کو، باپ کو، بھائی کو کہتی ہے پتہ نہیں اس کا دل بدلتا جا رہا ہے، پہلے جس طرح سے مجھے ملتا تھا اس طرح سے نہیں ملتا، پہلے مسکراہٹوں کے ساتھ آتا تھا، اب اس کا چہرہ اترا ہوا ہوتا ہے، لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ کسی نے کچھ نہیں کیا، آپ نے جو کچھ کیا ہے وہی اس پہ ظاہر ہو رہا ہے۔ لہذا یہ حداتا ہونا عورت کے لیے بہت بڑا عیب ہے۔ براتا کہتے ہیں اس عورت کو جو ہر وقت زیب و زینت کی فکر کرتی ہو، زیب و زینت، خوش نمائی کی ہر وقت فکر کرتی ہو، اور اس کے لیے چیزوں کا مطالبہ، اس کے لیے ظاہر بات جب یہ مزاج ہوگا تو اگر کسی نے کسی اور کو دیکھا تو اس کے پاس زیب و زینت کی فلاں چیزیں ہیں، اس قسم کا نیا ڈریس اس کے پاس آ گیا، اس کے پاس فلاں چیزیں آ گئی، اس قسم کے چپل آ گئے، تو ظاہر بات اس کی خواہش ہوگی، لہذا اس میں بھی ظاہر ہے کہ گھر میں طوفان ہوگا۔ تو براتا ہونا یہ بھی عورت کے لیے بہت ہی بڑا عیب ہے۔ اور شداتا کہتے ہیں اس عورت کو جو بہت ہی چلا چلا کے بولے، بہت ہی زیادہ بک بک کرے، نان اسٹاپ جس کو کہتے ہیں۔ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جب چند عورتوں کے بیچ بیٹھتی ہیں تو وہ اتنا بولتی ہیں کہ بیچاری دوسری عورتوں کو بولنے کا موقع ہی نہیں ملتا، تو دوسری عورتیں کہہ کے اڑ جاتی ہے بھائی یہ تو نان اسٹاپ بس ہے یہ تو۔ لہذا میری مائیں بہنیں، میں حقیقت میں اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چھ عیب میں سے کوئی بھی ایک عیب ہماری بیٹی، ہماری بہن میں اگر موجود ہے تو ماں یقیناً جانتی ہے، بڑی بہن یقیناً جانتی ہے، باپ یقیناً جانتا ہے۔ لہذا اپنی بیٹی کو روانہ کرنے سے پہلے، یہ زیور نہیں ہے، کہ پرانے کپڑے اتار کر نئے کپڑے پہنا کر روانہ کرے، یہ اس کی زینت نہیں ہے کہ آپ اس کو سونے اور چاندی کے زیور پہنا کر روانہ کریں۔ سب سے بڑی زینت اس کی یہ ہے کہ آپ اس کے اندر سے اس عیب کو نکالیں، اس کے نقصان کو سمجھائیں کہ کس طرح تیرا گھر جنت کا نمونہ بن سکتا ہے، باب و بہار تمہارا گھر کس طرح بن سکتا ہے، تم اپنے شوہر کے دل میں پھول کی طرح کس طرح بیٹھ سکتی ہو، تم اپنے ساس اور ننند کے آنکھوں میں پھول کی طرح کس طرح سما سکتی ہو۔ یہ وہ باتیں ہیں جو باتوں، جن باتوں کا سمجھانا باپ کی ذمہ داری، ماں کی ذمہ داری، بڑی بہن کی ذمہ داری، نانی کی ذمہ داری، اس کی دادی کی ذمہ داری، یہ تمام تر ذمہ داریاں ہیں. آج مسئلہ یہ ہے دادی گھر میں بیٹھی ہے، نانی گھر میں بیٹھی ہے، بڑی بہن اور ماں گھر میں بیٹھی ہے، کیا سامان ہونا ہے، کیا چیز لانا ہے، کیا چیز لانی ہے، کیا کیا اسے جہیز میں دینا ہے، یہ ساری فکریں عورتیں کرتی ہیں. اور اگر نہیں فکر کرتی تو اس کی فکر نہیں ہوتی کہ میری بیٹی میں جو عیب ہے اگر اسی عیب کے ساتھ یہاں سے وہ روانہ ہوئے تو وہاں جانے کے بعد اس کا کیا حال ہوگا. چند دنوں کے بعد اس کا خطر نہیں دیکھتا کہ یہ کس طرح کا فرنیچر لے کر آئی ہے، اس کا شوہر نہیں دیکھتا کہ کس طرح کا کباب لے کر آئی ہے، اس کا بھائی اس کی نرم نہیں دیکھتی کہ کس طرح کی چیزیں اور برتن لے کر آئی ہے، بلکہ دو تین دنوں کے بعد اس کا شوہر ہو، اس شوہر کا بھائی ہو، اس کی نرد ہو اور گھر کے تمام افراد ہو، اس کے اخلاق کو دیکھتے ہیں، اس کے چال چلن کو دیکھتے ہیں، اس کے چلنے کے انداز کو دیکھتے ہیں، اس کے بیٹھنے کے انداز کو دیکھتے ہیں، اس کی گفتگو کا طریقہ کو سنتے ہیں، کیا ہے اس کا مزاج، کیا ہے اس کا طریقہ، کھانے پکانے کا انداز کیا ہے، یہ ساری چیزوں کو دو تین دنوں کے بعد جب دیکھتے ہیں تو پھر ایک نیا فیصلہ اس کے شوہر کے دل میں ہوتا ہے، نیا فیصلہ اس کے خسر کے دل میں ہوتا ہے کہ آنے والی نئی بچی جس کو ہم جن امیدوں سے لائے تھے وہ امید سے اترتی ہے یا امید کے خلاف آئی ہے. ظاہر بات ہے دو تین دنوں کے بعد وہ فیصلہ گھر میں خود بخود ہو جاتا ہے. اب اگر ہماری بیٹی کے اندر، ہماری بہن کے اندر اگر اس قسم کے عیب ہیں تو وہ محبت کا ماحول نہیں پا سکتی ہے. ہارون رشید بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے اور ان کی اہلیہ زبیدہ، ان کا بھی تذکرہ بہت مشہور ہے. مگر عجیب بات کہ ہارون رشید کی جو والدہ تھی ان کا نام تھا خضران اور ہارون رشید کے والد کا نام تھا مہدی. ہارون رشید کے جو والد تھے وہ علماء اور محدثین کے بڑے قدردان تھے، چنانچہ اس زمانے کے بہت بڑے مورخ اور بہت زیادہ اتہاس اور تاریخ کے جاننے والے علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ ان کو بلاتے تھے اور تاریخ کی باتیں سنتے اور احادیث بھی سنتے. چنانچہ علامہ واقعی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچتے اور تاریخ اور روایات ان کو سناتے تھے. مہدی بہت بڑے بادشاہ ہیں، شاہی تخت ہے اور شاہی لباس اور شاہی تاج میں ہیں. ایک دفعہ علامہ واقعی وہاں ان کے تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک اٹھے اور گھر میں گئے. تھوڑی دیر ہوئی، جب وہ گھر کے اندر سے واپس آئے تو چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا، چہرہ بالکل سرخ اور لال بنا تھا، تمتمائے ہوئے تھے اور کپڑے کا کنارہ پھٹا ہوا تھا. آگے بیٹھے بادشاہ تھے، جن کو جتنا بڑا مقام ملتا ہے اللہ اسے تحمل بھی دیتے ہیں. بادشاہ کر بیٹھا، اسے تحمل کرنا چاہا، برداشت کرنا چاہا، مگر اس دن اسے برداشت نہ ہو سکا. علامہ واقعی بڑے حیران تھے کہ کیا بات ہوئی، ابھی مزاج ان کا بڑا خوشنما تھا اور اندر سے لوٹے ہیں تو مزاج بگڑا ہوا، چہرے کا رنگ سرخ بنا. تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ مہدی نے کہا کہ علامہ واقعی ایک بہت درد بھرا واقعہ بتاؤں، آج میں ابھی اندر گیا، مجھے اتنی چوٹ لگی ہے کہ میرا دل شیشے کے کانچ کی طرح، کانچ اور شیشے کی طرح چکنا چور ہو گیا ہے. میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، میں تحمل نہیں کر پا رہا ہوں، اس لیے میں اپنے گھر کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. علامہ واقعی حیران ہو گئے، بادشاہ سلامت، وہ اپنے اندر کی بات بتاتے ہیں. بادشاہ مہدی نے کہا کہ میری عورت جو ہارون رشید کی ماں ہے، میں نے اس کی خوشنودی کے لیے یہاں تک کیا ہے، میں نے اس کی خوشنودی کے لیے، خوش کرنے کے لیے یہاں تک کیا ہے کہ اپنی زندگی میں ہی میں نے لکھ دیا کہ تیرے جو دو بیٹے ہیں ہادی اور ہارون رشید، میرے مرنے کے بعد یکے بعد دیگرے یہی بادشاہ ہوں گے، کوئی دوسرا بادشاہ نہیں ہو سکتا. یہ میں نے اپنے اوپر بہت بڑا زخم لے کر اور بہت بڑا الزام لے کر میں نے صرف اور صرف اس کی خوشنودی کے لیے لکھ دیا کہ میرے مرنے کے بعد کوئی دوسرا بادشاہ نہیں ہو سکتا، کسی اور عورت سے جو میرے بیٹے ہوں گے وہ بیٹا بھی بادشاہ نہیں ہو سکتا، ہارون رشید ہی بادشاہ ہوگا, اس کے بعد ہادی جو ہے وہ بادشاہ بنے گا. یہاں تک میں نے اس کے لیے کیا. اور سنیے, ابتدا یہ تھی کہ یہ عورت باندھی تھی, میں نے اس کو آزاد کیا اور آزاد کرنے کے بعد میں نے اسے شادی کی, اور شادی کرنے سے لے کر آج تک اس کی کوئی ایسی تمنا نہیں تھی جس کو میں نے پورا نہ کیا ہو. جو اس نے کہا ہر موقع پہ میں کرتا رہا, کیونکہ میرے پاس کچھ کمی نہ تھی. جو اس نے کہا جہاں سے کہا ہر موقع پر میں نے اس کے ارمان کو, اس کی تمنا کو, اس کی ڈیمانڈ کو میں نے پورا کیا. آج اس نے کوئی معمولی سی چیز منگوائی تھی, معمولی سی چیز اس نے کچھ منگوائی تھی. میں آپ کے پاس آیا, بیٹھا, حدیث سننے لگا, تاریخ سننے لگا, دیر ہو گئی, وہ سامان ابھی تک نہیں آ سکا, وہ سامان ابھی تک نہیں آ سکا. میں اندر گیا تو اس نے مجھے اس طرح سے زور سے چھٹکے دیے کہ دیکھو میرے کپڑے پھٹ گئے, اور کہنے لگی خدا کی قسم تیرے ساتھ رہتے ہوئے مجھے کبھی بھی سکون نہیں ملا. اس بات نے میرے دل کو اتنا زخمی کر دیا ہے کہ واقعی اب میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا. علامہ واقعی حیران ہو گئے. بادشاہ سلامت اس کی بیوی ایسا کہہ رہی ہے کہ آج تک مجھے کوئی خیر نظر نہیں آیا, آج تک مجھے خوشی نہیں ملی. بادشاہ نے کہا اتنا زبردست مجھے تکلیف پہنچی ہے اور دل میرا اس طرح سے چھلنی ہو گیا ہے کہ اب دل گوارا نہیں کرتا کہ میں اس کے چہرے کو جا کر دیکھوں. علامہ واقعی رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے, تھوڑی دیر خاموش رہے, اس کے بعد انہوں نے کہا بادشاہ سلامت تکلیف کی بات تو ضرور ہے, اگر اجازت ہو تو میں ایک دو بات عرض کروں. کہا عرض کرو. کہا سید کائنات فخر دو عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے, خیرکم خیرکم لأہلہ, تم میں سب سے بہتر, سب سے پیارا, سب سے اچھا وہ شوہر ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو. تو آپ کی اچھائی تو اسی وقت ظاہر ہونی ہے کہ اس کی تکلیف دیکھ بات کو آپ معاف کر دیں, دل کو خالی کر دیں اور اس کی غلطی کو معاف کر دیں, تو آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سائے میں کھڑے ہوں گے اور آپ کو وہاں خیرکم سے نوازا جائے گا کہ یہ بندہ سب سے بہتر ہے. اس انداز میں علامہ واقعی رحمت اللہ علیہ نے مہدی بادشاہ کے سامنے اس قسم کی روایتوں کو سنایا جو ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں معاف کرتا ہوں اور اپنا ارادہ بدل دیتا ہوں. اس بات پر بادشاہ مہدی نے کہا کہ آپ نے ایک بہت بڑے الجھن سے, ایک بہت بڑے فتنے سے آپ نے بچا لیا, لہذا 2000 دینار میری طرف سے بطور ہدیہ کے آپ قبول کریں, کیونکہ آپ نے مصیبت سے مجھے بچا لیا, میرے غم کو آپ نے ہلکا کر دیا. علامہ واقعی رحمۃ اللہ علیہ گھر چلے گئے. کیونکہ سارا معاملہ خزران کو پتا چلا, ہارون رشید کی ماں کو پتا چلا کہ آج تو معاملہ بڑا سنگین ہو گیا تھا, علامہ واقعی اگر نہیں ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. وہ ہمارے محسن ہیں, چنانچہ وہ بھی تو بادشاہ کی بیوی تھی, اس نے بھی اندر سے 2000 دینار علامہ واقعی کے گھر پہ بھیجا کہ آپ نے میرے معاملے کو بڑا اچھا کر دیا, سنگین ہونے سے بچا لیا. میں اس واقعے سے بتانا چاہتا ہوں کہ بادشاہت اور شاہی محل میں رہنے والی عورت بھی کبھی کبھی ناشکری کرتی ہے, مگر یہ ناشکری اس کے لیے زوال کا, یہ ناشکری اس کے لیے تباہی کا ذریعہ بن سکتی ہے. اس لیے میری مائیں بہنیں, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے گھر میں برکتیں رہیں, آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے گھر میں رحمت رہے, آپ چاہتی کہ آپ کے گھر میں چین و سکون رہے, تو ہر لڑکی اور ہر بننے والی بیوی اور ہر بننے والی دلہن کے لیے لازم ہے یہ بات کہ وہ اپنے اوپر لازم کر لے کہ ہمیں ہر موقع پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, اپنے شوہر کا شکر ادا کرنا ہے. شکر اگر یہ عورتیں کریں گی, اگر شوہر کے پاس مال نہیں ہوگا, اگر اس کے پاس آمدنی کم ہوگی, یہ گھر میں بیٹھی بیٹھی اللہ کا شکر کرے گی, اللہ گھر سے باہر اس کے شوہر کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے. اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ روزی کمانا مردوں کا کام ہے, روزی کمانا مردوں کا کام ہے اور برکت اتارنا عورتوں کا کام ہے, برکت اتارنا عورتوں کا کام ہے. یہ عورتیں اپنے گھروں میں شوہر جو کچھ لائے, جیسا لائے, جس طرح کا لائے, وہ سوچے کہ اللہ کی طرف سے یہی مقدر تھا, اللہ کا فیصلہ یہی تھا. اللہ کے فیصلے مقدر کے خلاف نہیں ہو سکتا. میرا شوہر عذاب چاہے کہ میں اپنی بیوی کو یہ نلا دوں یہ لا دوں, میرا اللہ اگر نہیں چاہے گا تو مجھے نہیں مل سکتا. اسی پہ راضی ہو جائے, اسی پہ خوش ہو جائے تو ظاہر بات ہے اللہ اور اضافہ فرمائیں گے. اللہ کا نظام یہ ہے کہ جو اللہ کا بندہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں پر, اللہ کی طرف سے ملی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس میں اضافے فرماتے ہیں, اور ناشکری کوئی کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ان عذابی لشدید, سن لو میرا عذاب بڑا سخت ہے. اے عورتیں, اے مردوں, تم سنو, ناشکری مجھے پسند نہیں ہے, ناشکری مجھے گوارا نہیں ہے, لہذا ناشکری پر عذاب نازل ہوگا. کس طرح کا عذاب؟ تیرے دل کے اندر, تیرے دل کے اندر جلن ہوگی, تیرے دل کے اندر نفرت ہوگی, اسی نفرت میں تم جلتی رہو گی, تیرے دل کے اندر سے سکون نکل جائے گا. اگرچہ تمہارے والد نے, اگرچہ تمہارے بھائی نے, اگرچہ تمہارے ماما نے بہترین قسم کا بستر دیا ہوگا, نرم نرم گدے دیے ہوں گے, تم نرم بستر پہ سو رہی ہوگی, مگر نفرت کی بنیاد پر, خدا کے عذاب کی بنیاد پر تیرے بدن میں نفرتوں کے کانٹے چبھ رہے ہوں گے. آج ہزاروں نہیں لاکھوں ایسی عورتیں ہیں جن کے شوہروں نے بنگلے بنا دیے ہوں گے, جن کے شوہروں نے لاکھوں لاکھ روپے کے زیورات دیے ہوں گے, جن کے شوہروں نے تمام ارمان کو پورا کیا ہوگا, مگر اسی ناشکری کی بنیاد پر, ناقدری کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ چین و سکون کو اس طرح چھین لیتے ہیں کہ گھر میں تمام نعمتیں ہیں, گھر میں تمام چیزیں ہیں, مگر اس کے باوجود اسے چین و سکون میسر نہیں ہے. اس لیے بہترین سا طریقہ میری مائیں بہنیں, میں قرآن کی آیت کے حوالے سے کہتا ہوں, حدیث پاک کے حوالے سے کہتا ہوں, اور اس قسم کے واقعات کو سنا کر میں آپ سے کہتا ہوں, آج ہم طے کر لیں کہ میرا گھر برکتوں کا گہوارہ بنے گا, میرا گھر رحمتوں کا خزینہ بنے گا, میرا گھر جنت کا نمونہ بنے گا. آپ اپنی زبان پر شکر الہی کو لازم کیجئے, اپنے باپ, اپنے بڑے بھائی, اپنے گھر کی عورتیں, اپنے شوہر کا شکر ادا کیجئے, پھر دیکھیے اللہ کی طرف سے رحمتیں کس طرح سے اترتی ہیں. زمانے قدیم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان عورت, ایک نوجوان شخص حضرت موسیٰ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ حضرت ہر انسان کا اپنا ایک نصیب ہے, ہر انسان کا اپنا ایک نصیب ہے, اللہ نے میرا بھی ایک نصیب بنایا, لہذا میرے نصیب میں جتنی روزی ہو مجھے ایک ساتھ اللہ سے دلوا دیجیے, ایک ساتھ مل جائے تاکہ میں بالکل فری ٹینشن ہو جاؤں اور پھر میں اپنے اللہ کی عبادت میں لگا رہوں. موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو رب کریم سے ہوئی تو حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ میرے پیارے اللہ, ایک نوجوان بندہ ایسا بھی ہے جو موت تک اس کا جو نصیب ہے وہ نصیب کے مطابق روزی کو مانگتا ہے, حالانکہ اللہ کی عادت, اللہ کا نظام ایسا نہیں. موسیٰ علیہ السلام کے عرض کرنے پر پروردگار نے فیصلہ کر دیا کہ ٹھیک ہے, اس جوان کی جو کا جو نصیب ہے, اس کی جو روزی ہے, جتنی آمدنی اس کی لکھی ہوئی ہے وہ ایک ساتھ مل جائے گی. چنانچہ دیکھتے دیکھتے اللہ کی طرف سے ایسی برکت ہوئی کہ اس کا پورا گھر پیسوں سے, درہم دینار سے بھر گیا, اور اسے اندازہ ہو گیا, شرع صدر ہو گیا کہ میرے نصیب کا مجھے مل گیا. وہ بندہ خدا اللہ کی عبادت میں پورے طور پہ لگا, پورے طور پہ لگ گیا, اور اس میں سے خود بھی خرچ کرتا, اپنی بیوی پہ بھی خرچ کرتا, رشتے داروں پہ بھی خرچ کرتا, غریبوں پہ بھی خرچ کرتا, یعنی اس کا ہاتھ پھیل گیا اور اس کا ہاتھ خرچیلہ ہو گیا. پہلے جتنا خرچ کرتا تھا اس سے کہیں زیادہ وہ خرچ کرنے لگا, اور روزانہ جب اس گھر پہ جاتا تو مال کو دیکھتا اور بے پناہ اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا, الحمدللہ یا اللہ ذالک, یہ اللہ آپ کا کرم ہے, اللہ آپ کا احسان ہے, میں تو اس کے ایک درہم کے بھی لائق نہیں تھا بلکہ ایک لقمے کا بھی میں حقدار نہیں تھا, یہ اللہ آپ نے فضل و کرم کیا کہ آپ نے مجھے گھر بھی دیا اور میرے گھر کو آپ نے درہم دینار سے بھر بھی دیا, میرے اللہ آپ کا اتنا کرم ہے کہ میں ہر وقت اگر اپنی پیشانی سجدے میں ڈالوں پھر بھی آپ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. بار بار وہ شکر کے کلمات کہتا اور پھر اس کے بعد وہاں سے نکل آتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک دفعہ خیال آیا کہ چلو چل کر دیکھیں کہ اب اس کا کتنا مال بچا ہے, بہت خرچ کرتا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو دیکھا کہ جتنا اس کے نصیب کا ملا تھا اس سے کہیں زیادہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، جتنا اس کا نصیب ملا تھا اس سے کہیں زیادہ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے اور پروردگار سے پوچھا کہ رب کریم، جتنا اس کا مقدر تھا اور جتنا اس کا نصیب تھا اس کے مطابق تو اسے مل گیا، اب تو کم ہونا چاہیے تھا، اب بڑھتا کیوں ہے، بڑھتا ہی جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ بات تو صحیح ہے کہ جو اس کا مقدر تھا اتنا اسے ملا، مقدر سے زیادہ کسی کو نہیں ملتا، نصیب سے زیادہ کوئی نہیں پاتا، لیکن بات یہ ہے کہ جب جب اس کمرے میں جاتا اور خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ جب جب دیکھتا تو بے پناہ وہ میرا شکر ادا کرتا، میری حمد کرتا، میرا شکر کرتا، اس کے شکر کرنے پر میں نے اس کی روزی کو اور بڑھا دیا۔ میری مائیں بہنیں ذرا سنو تو صحیح، آج روزی اور برکتیں، آج پیسے گھر میں ہوتے ہیں، تھوڑے ہوں زیادہ ہوں، آج ہماری مائیں بہنیں گھر کے اناج کو دیکھ کر، گھر کی چیزوں کو دیکھ کر، گھر میں آنے والے شوہر کی آمدنی کو دیکھ کر اگر رب کریم کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ کا کتنا بڑا کرم ہے، آپ نے کم سے کم ہمیں ایسا شوہر تو عطا فرمایا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا آپ مجھے کوئی ایسا شوہر دیتے کہ جو شوہر بعد میں چل کر بھکاری بن جاتا، ایسا بھی تو ممکن ہے کہ میرا شوہر گزر جاتا، میرے حالات خراب ہو جاتے اور میں شاید اس عورت کی طرح ہو جاتی کہ جو عورت سڑکوں کے اوپر دوپہر کے وقتوں میں دھوپ میں کھڑی ہو کر کسی گاڑی کا انتظار کرتی ہے، اور کوئی گاڑی ٹریفک کی وجہ سے اگر رکتی ہے تو بہت سی عورتوں کو دیکھا کہ اپنے گود میں چھوٹے سے بچے کو لے کر دو پیسے کی بھیک مانگ رہی ہے، دھوپ اوپر سے برس رہی ہے، بچہ گود میں رو رہا ہے، مگر وہ عورت ایک رکنے کی تلاش میں، ایک روپیے کی تلاش میں سڑکوں پہ کھڑی ہو کر بھیک مانگتی ہے کہ اللہ آپ کا کرم ہے، اگر آپ قادر ہیں اس بات پہ کہ آپ مجھے اس طرح کی عورت بنا دیتے اور میرا وہ حال کر دیتے، نہیں میرے اللہ، آپ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے، کم سے کم یہ دال روٹی اور یہ روٹی سبزی میں سکون کے ساتھ تو کھاتی ہوں، کسی کے سامنے ذلت کا ہاتھ تو نہیں پھیلانا پڑتا، کسی کے سامنے رو کر مانگنا تو نہیں پڑتا، اے اللہ آپ کا بڑا کرم ہے۔ اے پروردگار، ہم نے سفر میں دیکھا بعض عورتیں وہ بھی ہوتی ہیں جو کچھ پاس پہ سوئی ہوتی ہیں، اس طرح سکڑ کے سوئی ہوتی ہیں کہ کوئی سمجھے نہیں کہ کوئی عورت سو رہی ہے، اے اللہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اس کو آپ اس گھر میں لا دیے ہوتے اور مجھے وہ دن دکھائے ہوتے کہ میں بھی فٹ پاتھ پہ پڑی ہوتی، اے اللہ آپ نے کم سے کم مجھے ایک گھر تو دیا ہے۔ لہذا جو عورت اپنے شوہر کے گھر پر، چاہے جا گھر کسی طرح کا ہو، اپنے شوہر کی آمدنی پر، شوہر کے خرچے پر اللہ کا شکر ادا کرتی رہے گی، یقین جانے وہ گھر برباد نہیں ہوتا، وہ گھر بے برکت نہیں ہوتا، ایسے گھر میں اللہ تعالیٰ رحمتیں اتارتے ہیں، روٹی اور سبزی کھائیں گی، روٹی اور چٹنی کھائیں گی، مگر اس کے باوجود وہاں سکون کی لہریں دوڑتی ہیں۔ ایک صحابی اپنے گھر سے اپنی بیوی سے کہہ کر نکلے کہ میں کچھ آمدنی کے لیے جا رہا ہوں، گھر میں کچھ نہیں، بیوی نے روزہ رکھا۔ مائیں بہنیں ذرا دل کے کانوں سے سننا، یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کا گھر جھوپڑی کا ہے، جس گھر میں پنکھے کا تصور بھی کبھی نہیں آیا ہوگا، جس گھر میں اس قسم کے ٹھنڈے پانی کا خیال بھی کبھی نہیں آیا ہوگا، جس گھر میں آج کے قسم قسم کے حلوے کا خیال بھی نہیں آیا ہوگا، آج جس قسم کی چیزیں ہماری مائیں بہنیں کھا رہی ہیں، پی رہی ہیں، اس زمانے کے صحابیات کے ذہنوں میں کس طرح کا کبھی تصور بھی نہیں آیا ہوگا، بلکہ کہنا چاہیے کبھی خواب میں بھی نظر نہیں آیا ہوگا، جیسی ٹھنڈی، جیسی میٹھی، جیسی لذیذ چیزیں آج ہمارے گھروں میں، ادنا سے ادنا گھروں میں استعمال ہو رہی ہیں۔ صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، فقہاء کرام کے زمانے میں، اس زمانے کی عورتوں کو یہ چیز میسر نہیں تھی۔ آپ سوچیں میری مائیں بہنیں، اس زمانے کی عورتیں جو جھوپڑی میں رہتی ہیں، جہاں گرمی کے زمانے میں جبکہ سورج دوپہر کے وقتوں میں آسمان کے بیچ پہ پہنچتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ سورج آگ کے انگارے برسا رہا ہے، گرمی ہے اور بے چینی اور پریشانی ہے، مگر زبان پہ کوئی شکوا نہیں ہے۔ صحابی نے کہا، میں جاتا ہوں کچھ کمائی کر کے لاتا ہوں، بیوی کو یقین ہے میرا شوہر صبح سے نکلا ہے، شام تک ضرور کچھ لے کر آئے گا۔ بیوی نے روزے کی نیت کر لی، روزے اس نے رکھ لیا، شام کو شوہر واپس آتا ہے، ہاتھ خالی ہے، دل دیکھ کر سوچتی ہے آئے خدا آج تو میرے گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں ہے، میں نے اس امید پہ روزہ رکھا تھا کہ شوہر کچھ لے کر آئے گا، افطار کریں گے اور پھر سہری بھی کھائیں گے، شوہر کا ہاتھ خالی ہے۔ بڑے ہی دبی ہوئی آواز میں بیوی نے پوچھا میرے شوہر کیا کچھ نہیں لائے؟ انہوں نے کہا کہیں کچھ نہیں ملا، کوئی کام نہیں ملا، مزدوری نہیں ملی، کہیں پر مزدوری کرنے کا موقع نہیں ملا۔ بیوی نے آگے سے بڑھ کے کہا میرے شوہر اللہ کی مرضی اگر یہی ہے، تو ہم اس پر خوش ہیں، کل جس اللہ نے پیٹ بھر کے کھلایا ہے وہ اللہ آج اگر بھوکا رکھنا چاہتا ہے تو ہم بھوکے رہنے پر بھی ہم خوش ہیں۔ آپ سوچیے ذرا، ایک بیوی اپنے شوہر کے جانے پر روزہ رکھتی ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، شوہر خالی ہاتھ آتا ہے، شوہر معذرت کرے، شوہر ندامت کا بول بولے، شوہر اپنی بیوی سے کچھ کہے، اس سے پہلے اس کی بیوی اس کے سامنے ایسی بات کہتی ہے کہ اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے۔ بیوی نے کہا پانی سے افطار کر لوں گی اور سحری کے ٹائم بھی پانی پی کر کل بھی روزہ رکھنے کا ارادہ کر چکی ہوں، لہٰذا کل بھی میں روزہ رکھوں گی۔ تر ہو کر اس کا شوہر پھر باہر نکلا، جب باہر نکلا گیا وہ کام سے، شام کو پھر واپس آیا، شوہر بیچارے کا چہرہ اداس ہے، یا خدا بیوی روزے سے ہے اور دوسرا دن ہے میں کچھ لے کر نہیں آیا۔ اس کے اداس چہرے کو دیکھ کر شوہر کچھ کہے اس سے پہلے پہلے بیوی آگے بڑھ کر اپنے شوہر کو خوش آمدید کہتی ہے، اپنے شوہر کو میٹھے بول بولتی ہے اور کہتی میرے شوہر لگتا ہے کچھ ملا نہیں ہے، آپ اداس ہیں، ارے روزی کا ملنا اللہ کی طرف سے ہے، اگر نصیب میں نہیں ہے تو نہیں ملا، اگر نصیب میں نہیں ہے تم کمائی نہیں کرتے، اپنے ہاتھ میں پیسے بھی لے کر آتے، اگر اللہ کی طرف سے ہمارے اور تمہارے نصیب میں نہیں ہے تو راستے میں وہ چیز کھو جاتی، راستے میں وہ ضائع ہو جاتی، لہذا اللہ کا فیصلہ یہی ہے، ہم اس فیصلے پہ راضی ہیں۔ پہلا دن بھوکے پیاسے روزے کی حالت میں گزرا ہے، دوسرا دن بھی روزے کی حالت میں گزرا ہے، دو راتیں پانی پہ گزر رہی ہیں، مگر بیوی ہے زبان پہ شکوا نہیں ہے، بتائیں ذرا صحیح، زبان پہ شکوا نہیں ہے، کیوں؟ جانتی ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تیسرے دن شوہر پھر نکلا اور اس کا ارادہ تھا کہ آج ضرور کچھ لے کر جائیں گے، جب تھوڑا آگے بڑھا تو بیوی نے آواز دی، شوہر کا دل تھوڑا ٹوٹا، لگتا ہے اب میری بیوی کو سہن نہیں ہوگا اور ہو سکتا ہے میری بیوی کچھ کڑوی کتہری سنائے گی، لیکن بہرحال اس کا حق تھا۔ شوہر ٹکمگاتے ہوئے قدم سے وہ صحابی آگے آئے، بیوی نے اپنے شوہر کو بڑے میٹھے انداز میں کہا کہ میرے شوہر آپ دو دن سے گئے اور کچھ لے کر نہیں آئے، آج تیسرے دن آپ جاتے ہو، نصیب ہوگا تو آپ لائیں گے اور نصیب نہیں ہوگا تو آپ نہیں لائیں گے، مگر میرے دل میں کھٹکا ہوا، کہ اگر آج تیسرا دن ہے اور آپ کچھ لے کر نہیں آئے تو کہیں میری محبت میں آ کر اور میرے تین دن سے بھوکے اور پیاسے رہنے کی بنا پر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی حرام مال لے کر آ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شبہے والا مال لے کر آ جائیں میرے خاطر۔ میں اس لیے بلائی ہوں آپ کو کہ میں تیسرا چوتھا دن بھی بھوکے پیاسے رہ سکتی ہوں، مگر میری محبت میں آ کر حرام مال یا شبہ والا مال آپ ہرگز مت لانا، وہ حرام مال میری زبان پہ جانا نہیں چاہیے، اس لیے میں آپ کو بلائے ہوں، آپ کے دل میں میری بڑی محبت ہے، آپ میری محبت میں جاتے ہیں، میں اس پر آپ کا شکر ادا نہیں کر سکتی، مگر اتنا ضرور خیال رکھنا کہ میری محبت میں آ کر تین دنوں سے میرے بھوکوں پیاس کا خیال کر کے شبہ والا لقمہ مت لانا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے شوہر کو روانہ کیا۔ مائیں بہنیں آپ سوچو صحیح، آج ہمارے گھر میں اگر ایک وقت کا کھانا نہ بن پائے، ایک وقت میں اگر کسی چیز کی کمی اور شارٹیج ہو جائے تو ہماری ماں اور بہنوں کی زبان پہ کیا کیا الفاظ آتے ہیں، کیا کیا جملے آتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے میری مائیں بہنیں، ناشکری کے بول بول کر ہم کسی اور کا نقصان نہیں کرتے، شوہر کا نقصان نہیں کرتے، سب سے پہلے اپنا نقصان عورتیں کرتی ہیں اور دوسرے نمبر پہ اپنے گھروں کا نقصان کرتی ہیں۔ اس لیے آج کی گفتگو میں ہماری مائیں بہنیں اس بات کو سمجھیں کہ ہمیں ہر موقع پر اپنے اللہ کا حمد بیان کرنا ہے، اپنے اللہ کا شکر کرنا ہے. جو عورت شکر نہیں کرتی اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے. بڑی دردناک ایک بات میں آپ کو سناؤں، بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی عابد و زاہد شوہر، ہر دم عبادت کرنے والا، اللہ کی مرضی پر ہر دم چلنے والا اور بیوی کے حق کو ادا کرنے والا، اللہ کی طرف سے اسے ایک نعمت ملی اور اسے الہام ہوا کہ خاص طور پر تین موقع تمہیں دیے جاتے ہیں، تین موقع پر جو دعا کرو گے وہ تمہاری دعا قبول ہو جائے گی، جو دعا کرو گے وہ دعا تمہاری قبول ہو جائے گی. شوہر نے اپنی بیوی سے کہہ دیا میرے اللہ نے مجھے تین چانس دیا ہے، تین موقع دیا ہے. بیوی نے پوچھا وہ کیا؟ کہا جو دعا میں کروں گا اللہ قبول کر لیں گے. اب عورت تھی، ذرا سنیے جس کے کانوں سے. اس عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ پہلی دعا مجھے دے دو. کہا ٹھیک ہے، کیا دعا؟ ایسی دعا کر دو کہ میں اس پورے علاقے میں سب سے زیادہ حسین اور سب سے زیادہ خوبصورت ہو جاؤں، میرا حسن و جمال بالکل بے مثال بن جائے، میں جنت کی حور جیسی نظر آؤں، بس میری یہی خواہش ہے. شوہر نے سوچا کہ چلو دو دعا میرے پاس، دو موقع میرے ہاتھ میں رہے اور ایک موقع اپنی بیوی کے کہنے کے مطابق اس کے لیے دعا کر دیتا ہوں، اس کا دل خوش ہو جائے گا. دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو حسن و جمال کا پیکر بنا دیا، بڑی جیسی صورت ہو گئی. اب ہونا یہ تھا کہ شوہر کی دعا پر وہ عورت جو پہلے حسن و جمال کی مالک نہیں تھی، اللہ نے حسن و جمال دیا شوہر کی دعا پر، تو ہونا یہ تھا کہ اپنے شوہر کا شکر کرتی، اپنے اللہ کا شکر گزار بنتی. مگر حسن و جمال کے آنے کے بعد اس عورت میں ناز و نخرے بڑھ گئے، ناز و نخرے بڑھ گئے، شوہر کے شکوے شروع ہونے لگے، شوہر سے روٹنے لگی، شوہر کو کڑوی کچہری سنانے لگی، اپنے حسن و جمال کا تانہ دینے لگی. ارے کیا سمجھتے ہو، پورے شہر میں میری جیسی کوئی نہیں، میں بد نصیب تھی کہ میں تیرے نکاح میں آ گئی. اب دیکھو ذرا، اس کی دعا پر سب کچھ ملا مگر اب اسی کو تانہ دے رہی ہے. اس شوہر کا دل سنتے سنتے ٹوٹ گیا، اتنا ٹوٹا کہ ایک دن اس نے دعا کر دی، اے اللہ اس کی زبان تو کتیا جیسی ہو گئی ہے، اسے کتی کی صورت بنا دے. نہ شکری اپنے شوہر کی، نہ قدری اپنے شوہر کی، نہ قدری اپنے خدا کی. نتیجہ کیا ہوا؟ دل ٹوٹا تھا، دل زخمی ہوا تھا شوہر کا، زبان سے ایک بات نکلی، قبولیت کی گھڑی تھی، فوراً دعا قبول ہو گئی، اس کی شکل بدل گئی اور آواز کتیا جیسی ہو گئی. اب ظاہر ہے پورے محلے میں شور ہوا، شہر میں شور ہوا، بولتی ہے تو کتیا جیسی آواز. اب اس کے بیٹے باپ کے پاس آئے، ابا یہ کیا ہو گیا، شہر کے لوگ، شہر کی عورتیں تانا دے رہی ہیں، تیری ماں تو کتی بن گئی، ہم کو یہ تانا سنتے سنتے رہا نہیں جاتا، یہ پورا شہر میرے لیے تنگ ہو گیا، کیا کرو؟ تو ابو ایسا کرو نا کہ دعا کر دو کہ اللہ اس کو ایسا بنا دے جیسا پہلے تھی، پہلے جس طرح سے تھی. چنانچہ آج ہی جا کر اس کے باپ نے دعا کی کہ اللہ جیسے پہلے اس کی صورت تھی ویسی بنا دے. چنانچہ پھر کتے کی شکل بدل گئی اور پہلے جو اس کی صورت تھی وہ صورت بن گئی. دیکھیں تین موقع اللہ تعالیٰ نے اس کے شوہر کو دیا تھا. عورت میں اگر شکر کا جذبہ ہوتا تو چاہے اس نے پہلی دعا اپنے لیے کرائی، اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اگر دعا کرا لیتی کہ اللہ جس طرح آپ نے یہاں حسن و جمال ہمیں دیا ہے، دوسری دعا یہ کر دو کہ ہم دونوں کے گناہ معاف ہو جائیں اور ہم دونوں جنت میں ساتھ چلے جائیں، اور تیسری دعا اپنی اولاد کے لیے کرا لیتی. مگر جب ناشکری ہوتی ہے اور مزاج میں شکر کا ماسا نہیں ہوتا تو بڑی بڑی نعمتیں عورتیں اپنے ہاتھوں سے کھو دیتی ہیں. اس لیے میری مائیں بہنیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لئن کفرتم، اگر تم ناشکری کرو گی، کس کی؟ خدا کی ناشکری کرو گی، اپنے محسن کی ناشکری کرو گی، اپنے باپ کی ناشکری کرو گی، اپنے بڑے بھائی کی ناشکری کرو گی، اپنے شوہر کی ناشکری کرو گی، ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے، دیکھو ہم نے عذاب دے کر دکھایا ہے، پہلے میں نے اس کو پری جیسی اور ہو جیسی صورت بنائی ہے مگر دوبارہ ہم نے اس کو کتے کی شکل بنا دی ہے، میں قادر ہوں اس بات پر کہ جس طرح تجھے دیا ہے لینے پر قادر ہے، ہم نے جس طرح تجھے چین دیا ہے اسی طرح سے ہم تجھے عذاب میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ اس لیے میری مائیں بہنیں، آج سب سے بڑی بات ہمیں یہی کہنی ہے کہ ہم ہر موقع پر اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اپنی زبان کو شکر سے تر و تازہ رکھیں۔ مائیں بہنیں، کیا آپ نے نہیں دیکھا، قرآن کو جب آپ لگتی ہیں، قرآن جب آپ کھولتی ہیں تو اس کا پہلا لفظ الحمد سے شروع ہوتا ہے۔ کوئی تو وجہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، اس کا سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ الحمد ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں تھے، جب ان کے اندر روح آئی اور آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے تو کھڑے ہونے کے بعد جیسے ہی دیکھا کہ یہاں باغ و بہار ہے، یہاں نہریں ہیں، یہاں دودھ اور شہد کی نہریں ہیں، یہاں فروغ ہے، یہاں تمام کی تمام چیزیں ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھتے ہی کہا تھا الحمدللہ رب العالمین۔ تو آدم علیہ السلام کی زبان سے سب سے پہلے الحمد نکلا ہے، قرآن کا سب سے پہلا لفظ الحمد ہے۔ اور جب انسان جنت پہ چلے جائیں گے اور سارے لوگ اپنے دوست احباب کے ساتھ دوستوں کی محفل بیٹھائیں گے، عورتوں کے ساتھ بیٹھیں گی، جب ان کی مجلس ختم ہوگی تو وہاں پہ سب کہتے ہوئے کھڑی ہوں گی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اے میری مائیں بہنیں، ہم سب کے ابا نے سب سے پہلے الحمد کہا تھا، جنت ہماری انتہا ہے، وہاں بھی حمد ہے، قرآن کا پہلا لفظ بھی حمد ہے۔ یہ تینوں صورتیں ہمیں بتاتی ہے کہ تمہاری زندگی میں تم اگر بیٹی ہو اس صورت میں بھی خدا کا حمد بیان کرو، تم بیوی ہو اس صورت میں بھی تم خدا کا حمد بیان کرو، تم ماں بننے والی ہو ماں بننے کے بعد بھی خدا کا حمد بیان کرو۔ تینوں حالتوں میں اگر تم خدا کا حمد بیان کرتی رہو گے، تم سکون سے رہو گے، چین سے رہو گی، برکت سے رہو گی، رحمتوں سے رہو گی۔ ورنہ یاد رکھو، نہ شکری پر پتہ نہیں کس طرح کا عذاب آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہونے والے اس نکاح کو خوب خوب قبول فرمائے۔ اللہ کی طرف سے اس بچی کا نام جو ماں باپ کے دل میں ڈالا گیا، غالباً اس کا نام ذاکرہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذاکر بنائے اور یہ جانے والی بچی ذاکرہ بن کر جائے، شاکرہ بن کے جائے، ساجدہ بن کے جائے، عابدہ بن کے جائے، زاہدہ بن کے جائے، تاکہ اس کے لیے وہ گھر جنت کا نمونہ بنے۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کے گھر کو جنت کا نمونہ بنائے۔ کہنے سننے سے زیادہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کیجیے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله۔ اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء۔ اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا، وكرمنا ولا تهنا، وآتنا ولا تحرمنا، واثرنا ولا توثر علينا، وارضنا وارض عنا يا أرحم الراحمين۔ اللهم لا تجعلنا من الغافلين، اللهم لا تجعلنا من الغافلين، اللهم لا تسلبنا حبك، اللهم لا تنسنا ذكرك، اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم اجعلنا من الزاهدين، اللهم اجعلنا من الحامدين، اللهم اجعلنا من الشاكرين والعابدين۔ يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، لغزشوں کو معاف فرما۔ اے پاک پروردگار، ہم بڑے ناشکرے ہیں، بڑے ناقدرے ہیں۔ رب کریم، آپ اگر انسان بنائے نہ ہوتے، کوئی جانور بنائے ہوتے، مولا انسان ہمیں دیکھ کر دھتکار دیتا۔ مولا کریم، اگر ہمیں کوئی اور جانور بناتے، مولا انسان ہمارے اوپر بوجھ لادتا، ہمیں کچھ کہنے کا حق نہ ہوتا۔ اگر ہم تھوڑا سست چلتے، ڈنڈے مار مار کے ہمیں دوڑاتا، مگر رب کریم آپ نے ہمیں انسان بنایا، اے اللہ اس انسان کے بنانے پر ہم نے کبھی شکر ادا نہیں کیا ہوگا، رب کریم ہم آپ کے حق میں شکر ادا کرتے ہیں، اے اللہ آپ نے ہمیں ایمان کی دولت ادا فرمائی، اے اللہ اگر ایمان نہ دیے ہوتے تو پتہ نہیں آج ہم کہاں ہوتے، اپنے ہاتھوں سے کیا کیا بناتے، اسی کے سامنے مرادیں مانگتے، اسی کے سامنے پیشانی چھکاتے، اے اللہ آپ نے بھی مانگے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اے اللہ اس ایمان کے لیے صحابہ کرام نے اپنی جانوں کو کھپایا تھا، مولا کریم کی ایمان کے خاطر جوان جوان بیویوں نے اپنے شوہروں کو خدا کے راستے میں شہید کرایا تھا، مولا کریم جوان جوان بیویاں اپنے شوہروں کی شہادت سن کر کہتی تھی میرا شوہر تو کامیاب ہو گیا، ان کا یقین خدا پہ تھا، ان کو ملنے کا یقین خدا پہ تھا، رب کریم آج ہمارا یقین شوہروں پہ ہو گیا، باپ پہ ہو گیا، کہ اللہ اتنے شکوے کے دروازے کھل گئے کہ اللہ آپ نے ہمیں صحیح صالح بنایا، پروردگار ہمیں شکر کرنا تھا شکر نہ کر سکے، کہ اللہ آپ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا، پروردگار نعمتوں کی بارش برسا دی، اے اللہ نعمتوں کی مسلادھار بارش گر رہی ہے اور چھم چھم ہم اس بارش میں چل رہے ہیں، اے اللہ ہم تو ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے، شکر تو کیا کرتے، موقع موقع سے ناشکری ہی کرتے ہیں، اے اللہ اب تک کی ناشکری کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا، محبت کا گہوارہ بنا، پھولوں کا خزینہ بنا، اے اللہ جتنے گھر میں عورتیں بچیاں بیٹھی ہیں اے اللہ ان تمام کے مناسب رشتے عطا فرما، جن گھروں میں آگ لگی ہے مولا ان گھروں کی آگ کو مٹا کر پھولوں کی برسات برسا، رب کریم جن دلوں میں نفرتیں ہیں اے اللہ نفرتوں کو مٹا کر پروردگار محبت عطا فرما، اے اللہ شوہر بیوی ایک گھر میں ہوتے ہیں، پروردگار ایک گھر میں ہوتے ہیں، ایک بستر ہوتا ہے، چہرہ دو طرف ہوتے ہیں، رب کریم بدن جدا ہوتے ہیں، اے اللہ اس نفرت کو ختم فرما، محبت عطا فرما، اختلاف و انتشار سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری ماں بہنوں میں جو ایمان انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما، اے اللہ ہماری ماں بہنوں کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما، رب کریم ہونے والے نکاح کو خوب خوب قبول فرما، زوجین میں الفت و محبت عطا فرما، اے اللہ جانے والی بچی کو پروردگار ایسا گھر عطا فرما جو جنت کا نمونہ بن جائے، ایسا گھر عطا فرما جو محبت کا باغ بن جائے، اے اللہ ماں باپ کے دلوں کو خوش فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے لیے جتنی دعائیں مانگی ہیں وہ سب عطا فرما، جن شرور سے آپ نے پناہ چاہی ہے اللہ ان تمام شرور سے ہم سب کی حفاظت فرما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔